الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بات کی چل رہی تھی کہ دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی عمل کیا جائے اور آپ کی سنتوں کو اختیار کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کی وضاحت فرمائی ہے, اس کی تشریح فرمائی ہے, اس کے مطابق قرآن مجید کو سمجھا جائے, اس میں میری عقل نہ لڑائی جائے. یہ وضاحت ہمیں ملتی ہے, اصول معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو شخص اپنی رائے دے گا, محض اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا تو یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے, اس کی بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کی تشریح جس طرح ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتی ہے, اس کے مطابق ہی ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اور خود قرآن مجید کے اندر یہ بات بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ بیان کی گئی ہے, بار بار یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ کے ارشادات پر عمل کیا جائے. اور ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ چوکنا کر دیا ہے, متنبہ فرمایا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری نہیں سمجھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو وہ ضروری نہیں سمجھتے, آپ کی چال نہیں چلتے, بلکہ وہ اپنی رائے کو اس میں شامل کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر وہ اپنی رائے سے عمل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں, وہ تو کامیاب ہے. اور جو آپ کی مخالفت سے نہیں بچتے, اپنی عقل لڑاتے ہیں. ایک طرف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور دوسری طرف آدمی کی عقل ہے. قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں آدمی غور کرے اور محض اپنی عقل سے غور کرے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ آدمی اس گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, جو عملی اس کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے, اس کو پسند ہے, وہاں تک آدمی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی حقیقت ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نہ مل جائے. آپ کا جو عملی نمونہ اس سلسلے میں ہے, جب وہ نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اس لیے یہ بات بڑی تاکید سے کہہ دی گئی کہ جو لوگ مخالفت سے باز نہیں آتے وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ وہ چکر میں پڑ گئے, وہ چاہے اس بات کو خود سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ یا تو دنیا ہی میں ان کو فتنے میں مبتلا فرمائے گا, ورنہ عذاب ان کے لیے آخرت کا طے ہے. آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک سخت قسم کا عذاب اللہ نے رکھا ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ضروری نہیں سمجھتے, ان کا ایمان نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الطاعت نہیں سمجھتے ان کا ایمان نہیں. ایمان کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ضروری سمجھا جائے. دیکھو دو باتیں اس میں الگ الگ ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, ہم جس طرح سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس طرح سے کبھی کبھی غفلت میں ہم عمل نہیں کر پاتے, حالانکہ وہ ایک روشن راستہ ہے. آدمی اگر اس راستے پر چلے تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن غفلت کی بنا پر کبھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی. انسان بہرحال انسان بشر ہے, وہ غلطیوں کا گویا کہ مجموعہ ہے, شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس سے غلطیاں ہوں گی لیکن وہ غلطیوں کو غلطی سمجھتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ان غلطیوں کو وہ غلطی سمجھتا ہے, اس کے اندر ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے, وہ اسے توبہ کرنا جانتا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. یہ پکڑ کی بات نہیں, پکڑ کی بات یہ ہے کہ آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری نہ سمجھے, آپ کی اتباع کو ضروری نہ سمجھے, یہ بات سخت خطرے کی ہے. اس کے بعد پھر ایمان باقی رہنا مشکل, یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الطاعت سمجھا جائے. تو اس لیے اس آیت میں چوکنا کیا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے وہ باز نہیں رہتے, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو دنیا میں فتنے میں مبتلا ہوں گے ورنہ آخرت کا عذاب ان کے لیے طے ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں پر فتنے میں ڈالتا ہے, اس کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے فتنے پیدا فرما دیتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. وہ اپنے لیے اس راستے کو بہت امن کا اور سلامتی کا راستہ سمجھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا جاتا ہے, حقیقت بعد میں کھلتی ہے جب اس کے آگے گہری کھائی ہوتی ہے اور اس کے لیے نہ پیچھے جانا آسان ہے نہ آگے بڑھنا اس کے لیے ممکن. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں چکر میں پڑ گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کے لیے بعض مرتبہ لوٹنا اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین پر اسی وقت عمل ممکن ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, اور کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اتباع ہمارے لیے لازم ہے, آپ کی پیروی ہمارے لیے لازم ہے. اور قرآن مجید کا فہم ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. اس میں ہزاروں غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے, جزوی غلطیاں ہوئی ہیں اور بنیادی غلطیاں ہوئی, بنیادی غلطیاں ہوئیں جن لوگوں نے اپنی طرف سے قرآن مجید کی تشریح شروع کر دی, اپنا خیال اس میں ظاہر کرنا شروع کر دیا, اپنی رائے سے انہوں نے کوئی بات کہی تو ان کو بڑا اپنی عقل پر ناز ہوا کہ ہم کہیں دور کا ایک تیر لائے ہیں, یعنی دور کا ہم نے کوئی دور کی کوڑی ہم لائے ہیں, بڑی عقل کی بات کہی ہے. لیکن حقیقت میں وہ گہری کھائی میں گرے, وہ گہری کھائی میں گرے, وہ غلط راستے پر پڑ گئے, ان کو خود اندازہ نہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے عجیب و غریب, شیطان انسان کو غلط راستے پر ڈالتا ہے کہ ایک طرف تو غلطی کراتا ہے, اس کے بعد وہ یہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یہ غلطی تمہاری غلطی نہیں ہے, تمہاری ہی بات صحیح. پھر آدمی اپنی بات کی پچ کرتا ہے, اس پر اڑتا ہے, اس کے لیے وہ دلائل تلاش کرتا ہے, وہ دلائل کو سامنے رکھ کر اپنا راستہ نہیں بناتا بلکہ راستہ اپنی عقل سے بناتا ہے اور اس کے بعد دلائل تلاش کرتا ہے. تو اس سے پھر آدمی کی راہ کھوٹی ہوتی. اس لیے ہمیشہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید اسی وقت آدمی سمجھ سکتا ہے اور اس کو صحیح طریقے پر اسی وقت آدمی اپنے ذہن میں اتار سکتا ہے, اس کے حقائق تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. حديث میں آپ صلى الله عليه وسلم کے خطاب کا انداز بھی بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, آواز تیز ہو جاتی تھی اور غصہ بڑھ جاتا تھا, یہاں تک کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ سباحکم ومساک، وہ لشکر تم پر صبح کو حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار کا عمل فرماتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، اپنے انجام سے ڈراتے تھے، اور جو خطرات ہیں ان خطرات سے بھی آگاہ فرماتے تھے، جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی آگاہ فرماتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے اور طاقت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرماتے تھے، تاکہ لوگ اس بات کو اہمیت کے ساتھ سمجھیں، اس کو ہلکے انداز سے نہ لیں بلکہ اہمیت کے ساتھ سمجھیں. اور اس طرح سے گویا کہ فرماتے تھے کہ تم آرام سے ہو، تمہیں ہوش نہیں، تم غفلت میں پڑے ہو، اور یہ لگتا ہے کہ لشکر ابھی حملہ کرے گا، صبح کو حملہ کرے گا، شام کو حملہ کرے گا، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتے. اس لیے کہ خطرات ہمارے لیے ہر طرف سے، وہ خطرات باہر کے بھی ہیں، وہ خطرات اندر کے بھی ہیں، وہ ہمارے نفس کی طرف سے بھی خطرات ہیں، وہ شیطان کی طرف سے بھی خطرات ہیں، ہمارے دشمن کی طرف سے بھی خطرات ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں اور شیاطین الانس بھی ہیں، ہر طرف سے ہماری طرف ہمارے لیے ایسے ایسے ڈاکو ہیں، ایسے ایسے چور ہیں جو ہمارے ایمان کو چرانا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں گویا کہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص غفلت میں ہے تو پھر کام کرنے والا اپنا کام کر لے گا، اس لیے کہ ہم گویا اس کو موقع دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ کسی کو 10-20 لاکھ روپے مل جائیں اور آرام سے کہیں کنارے کونے میں ڈال دے اور کہیں جائے وہ وضو کرنے چلا جائے یا وہاں چلا جائے استنجے کے لیے، اور کسی کو ذمہ دار بنا کر بھی نہ جائے، تو یہ غفلت کی بات ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو بھی چور ہے، جو بھی مال کی ہرس رکھتا ہے، وہ سمجھے گا یہ تو بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا، کوئی اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہے، پیسے تو اس قابل ہیں کہ ان کو فوراً اٹھا لیا جائے. آدمی کو اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی پڑتی، اگر وہ غافل ہوگا تو سامان تو چوری چلا جائے گا. اسی بات کہی جاتی ہے جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت خود کریں. نظام الدین میں اعلان ہوتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے سامان کی حفاظت کرو. بات بڑی پتے کی ہے، بات بہت پتے کی ہے. ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں اس میں دونوں باتیں سخت خطرے میں ہیں، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ہمارا سامان بھی خطرے میں ہے. اس لیے کہ دونوں طرح کے چور اور دونوں طرح کے ڈاکو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. ماشاء اللہ سب اچھے مقصد کو لے کر آئے ہیں، لیکن کوئی اندر آ جائے، باہر کا آدمی آ جائے، بری نیت سے آ جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے آئے تاکہ ہمیں کہیں موبائل مل جائے چوری کرنے کے لیے، اور کہیں دیکھیں کہیں سامان کھلا پڑا ہے وہ ہم لے کر چلے جائیں. تو اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی پڑتی. آپ کہیں جا رہے ہیں باہر وضو کے لیے، استنجے کے لیے، تو اپنے ساتھیوں کو کہہ کر جائیے. موبائل آپ نے چارجنگ پہ لگا دیا اور آپ غافل ہو گئے، تو ظاہر ہے وہ تو چور تاک میں ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ چارجنگ میں موبائل لگا کر جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو چکر میں ہے وہ، اور دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور بھی ساتھی ہو اور وہ کرکیوں سے اشارے کر رہا ہو کہ ہاں میاں موقع بہت اچھا ہے، وہ تو وضو کر رہا ہے یا وہ استنجے کے لیے گیا ہے. تو اگر آپ غافل ہوں گے، ہم غافل ہوں گے، تو ہمارا سامان بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے کہ چور ڈاکو تو ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے سامان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ہر وقت اس کے بھی ڈاکو اور چور لگے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان وہ لوٹنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ، وہ شیاطین بھی ہیں، اور شیاطین کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نفس شیطان کے ساتھ رہ رہ کر خود گویا شیطان بن گیا. ہمارا حال یہ ہے، ابھی فضائل رمضان میں یہ بات کہی گئی کہ بھائی شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود حال کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور برسر عام سگریٹ پی رہے ہیں. اللہ معاف کرے بہت سے ہمارے کمزور بوڑھے لوگوں کو کہ وہ بیٹھ کے تمباکو کھا رہے ہیں. ارے بھائی، یہ رمضان کا روزہ جو کہ فرض ہے، اگر یہ روزہ چھوڑا تو پھر یہ نعمت کہاں ملے گی؟ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا گیا تو ساری زندگی روزے رکھے آدمی، لیکن وہ قیمت نہیں ملے گی اس کو جو قیمت رمضان کے روزے کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کوئی رمضان کا روزہ ترک کر رہا ہے، کوئی اس میں گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی برائیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوا ہے، کوئی چغلی میں لگا ہوا ہے، کوئی چوری میں لگا ہوا ہے, کوئی دوسرے غلط کاموں میں. میں کیا عرض کروں, حال تو ہم لوگوں کا یہ ہے. میں نے دیکھا رمضان مبارک میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لوگوں کا دماغ کہاں کہاں جاتا ہے, اور لوگ کیا کیا الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک طرف شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں, اسی طرح شیاطین کے ساتھ رہ رہ کر ہمارا نفس بھی گویا کہ شیطان بن جاتا ہے. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی, اچھا زمانہ اس پر اثر نہیں کرتا, مبارک لمحات اس پر اثر نہیں کرتے. شیاطین قید ہے کہ شیطان والا کام ہم کر رہے ہیں, تو یہ ایک مزاج سا بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں, ایسے تمام لوگوں سے اپنی حفاظت کریں جو غلط فکر رکھنے والے ہیں, جو ملحدانہ نظریات رکھنے والے ہیں, جو غلط زندگی رکھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی کتابوں کا پڑھنا مضر. جو لوگ اپنے ذہن میں پختگی نہیں رکھتے, اگر وہ ایسے ملحدانہ افکار رکھنے والوں کی کتابیں پڑھیں گے تو ان کے اندر الحاد پیدا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ جو مصنف کتاب لکھتا ہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو, اس کا دماغ, اس کا دل اور اس کا مزاج اس کتاب کے اندر منتقل ہوتا ہے. وہ مسئلہ الفاظ کا نہیں رہ جاتا. پھر جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کتاب کو پڑھتے وقت وہ مزاج غیر شعوری طور پر اس کے اندر منتقل ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں, غلط کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح کو صحیح سمجھتے ہیں, سارے فیصلے ہم کر لیں گے. لیکن وہ کتابیں پڑھ کر گمراہی کا شکار ہوتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں, میں عام لوگوں کو کیا عرض کروں, علماء کے بارے میں جانتا ہوں. ابھی بعض حضرات نے میرے سامنے بات کہی کہ ایک جگہ بعض علماء ہیں اور وہ غلط لوگوں کی کتابیں پڑھ کر غلط نظریات کا شکار ہو رہے ہیں, حدیث کے انکار تک بات پہنچ رہی, راویوں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ حدیث و قرآن تو دین کے بنیادیں ہیں, جیسے ستون پر عمارت قائم ہوتی ہے اس طرح یہ دو بنیادی ستون ہیں. اگر یہ ستون نہیں رہیں گے تو پوری عمارت گویا کہ زمین بوس ہو جائے گی, ساری عمارت گویا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو اس وقت ہمارے سامنے مسائل ہیں, ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے. ایسے لوگوں سے جو غلط افکار رکھتے ہوں ان سے بچنا ضروری ہے, غلط صحبتوں سے بچنا ضروری ہے. ہمارے اندر بگاڑ غلط صحبت سے پیدا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم غلط ماحول میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور غلط ماحول میں جا کر جو بیٹھتے ہیں تو لطف اندوز ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں, اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان لوگوں کو جو غلط راستے پر ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں, ہم وہاں پر داعی بن کر جائیں. اگر کوئی شخص کہیں داعی بن کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ حفاظت ہوتی ہے, وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نمائندہ بن کر جاتا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ایک طرح سے نمائندہ بن کر جاتا ہے. اللہ کی مدد ہوتی ہے, اس کی حفاظت ہوتی ہے. داعی بن کر آدمی کہیں غلط ماحول میں جا رہا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن دیکھیے عجیب سی بات ہے, داعی بن کر آدمی جاتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں, اس کے دل پر ان غلط باتوں کے, اس غلط ماحول کے, وہاں کی تاریکیوں کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا تھا, کتنے بڑے عالم اور پھر کتنے بڑے اللہ والے, اور کیسی دعوت کا مشن لے کر اخلاص کے ساتھ دنیا میں انہوں نے اس تحریک کو برپا کیا, اور اللہ نے اس کے نتیجے میں کہاں سے کہاں تک کی دعوت کا کام پھیلایا, اور اس کے کیسے زبردست نتائج آیا الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن خود مولانا کا حال یہ بتایا جاتا ہے, انہیں خود سنا ہے بزرگوں سے اور کتابوں میں بھی ہے, کہ مولانا جب گشت کے لیے جاتے تھے مختلف علاقوں میں اور ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی, نماز چھوڑنے والے, غلط کاموں میں لگنے والے, تو مولانا پھر رائے پور تشریف لے جاتے تھے حضرت معاذ القادر رائے پوری کے یہاں, اور فرماتے تھے کہ حضرت مختلف جگہوں پر جا جا کر دل پر ایک زنگ سا آ گیا ہے, وہ زنگ چھڑانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا. اب دیکھیے کتنا ایک اللہ کا ایسا بندہ جس کو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا, اور وہ خالد داعی بن کر جا رہا ہے, بلکہ وہ تو گویا داعیوں کے امام تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی دیکھیے فکر کیسی ہے, کیسی فکر ہے ان کو کہ وہاں جا کر دل پر ایک زنگ لگ رہا ہے. تو آدمی جب غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے, اگر اچھی نیت سے گیا ہے, دعوت کے مشن کو لے کر گیا ہے, تب تو انشاءاللہ بڑی حد تک وہ محفوظ رہے گا, وہ غلط راستے پر پوری طرح سے بالکل نہیں پڑے گا, لیکن وہ ذہن میں رکھے کہ جو گرد غبار ہے وہاں پر وہ دل پر بہرحال کچھ نہ کچھ آتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں اپنے بارے میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے سامنے خطرات ہیں, ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہر جگہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو بات فرماتے تھے کہ بس صبح حملہ ہونے والا ہے یا شام کو حملہ ہونے والا ہے, یہ حملے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی امریکہ کی فوج, آج کل جیسے ہم کہیں کوئی امریکہ کی فوج آ رہی, یا اس زمانے میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کافر و مشرق حملہ کرنے والے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خبردار نہیں فرما رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار فرما رہے تھے ہمارے ایمان اور ہمارے اس یقین کے بارے میں کہ وہ خطرے میں ہے, اور اگر ہم اس کو نہیں بچائیں گے یا اگر ہم غافل رہیں گے اور ہم ایمان کی طرف نہیں آئیں گے, ایمان کو قبول نہیں کریں گے, صحیح طریقے پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو خطرہ تو ہمارے سامنے ہر وقت لگا ہوا ہے, ہر طرح کے خطرات ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر فرد چوکنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گویا کے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں, چوکنا فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو, تمہارے سامنے کیسے خطرات ہیں, تمہارا ایمان خطرے میں ہے, اور تمہارے حالات ایسے ہیں کہ اگر تم چوکنا نہ رہے کس وقت تم پر حملہ ہو جائے, اور کس وقت تمہارے حالات بگڑ کر رہ جائیں, پھر تمہیں سنبھلنا مشکل ہو جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بڑی طاقت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ آپ کے خطبے کا عام طور پر یہ طریقہ ہوتا تھا. ویسے یہ بھی آتا ہے روایتوں میں, اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں کا جو اندازہ لیا گیا ہے تو آپ کا معمول طویل تقریر کرنے کا کبھی نہیں رہا. زیادہ سے زیادہ طویل جو خطبہ ہے, جب خطبے کو نکالا گیا اور خطبے کے اور تقریر کے انداز میں اس کو پڑھا گیا تو 15 منٹ زیادہ سے زیادہ 14-15 منٹ لگے. جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی طویل تقریر کرنے کا معمول نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ تو ایک بات فرماتے تھے اور وہ بات لگتا تھا کہ وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا, معلوم ہوتا تھا کہ دل کو چھید کر چلی گئی. اور صحابہ سننے والے جن کو اللہ نے قبول کرنے کی ایسی اعلیٰ صلاحیت دی تھی, اور ان کو لینے کے لیے ایسے گہرے گہرے برتن دیے تھے کہ اس میں جو جاتا تھا وہ نکلتا نہیں تھا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو مثل مشہور ہے چکنا گھڑا وہ بھی الٹا پڑا, اس پہ پانی ڈالو تو نہ وہ اندر جاتا ہی نہیں, وہ دائیں جاتا ہے یا بائیں جاتا ہے. تو اس لیے پانی کا گویا کہ پانی کے دھارے بہانے پڑتے ہیں, اس کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا. اور ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ بھی ویسے ہی, نہ کہنے والوں کے اندر وہ کیفیت اور نہ سننے والوں کے اندر وہ کیفیت. تو اب اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ لمبی لمبی باتیں کی جاتی ہیں, حالانکہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ مختصر بات فرماتے تھے, اور آپ کبھی جو باقاعدہ تقریر ہوتی تھی تو اس تقریر کے انداز میں بات کہتے تھے, اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھ کر ہی لوگوں کو خطاب فرماتے تھے, اور دو باتیں فرما دیا کرتے تھے, ایک دو باتیں, ایک حدیث دو حدیثیں ارشاد فرما دیتے تھے. کوئی آپ کو بات معلوم ہوئی کہ لوگوں میں اس وقت فلاں چیز پائی جا رہی ہے, فلاں غلطی لوگوں سے زیادہ ہو رہی, تو آپ فرماتے تھے بھائیو یہ غلطی تم سے کیوں ہو رہی, لوگوں سے یہ غلطی ہو رہی, اس سے دور رہنے کی ضرورت. کیسا حکیمانہ طریقہ, آپ کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے, بڑا مخاطب کر کے. پوری روایتوں میں آپ کو شاید ہی اکا دکا بعض واقعات ملے تو ملے, ورنہ کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو خطاب کر کے ڈانٹا ہو یا سب کے سامنے کسی کو ذلیل کیا ہو, یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ فلاں شخص ہے جس سے غلطی ہو رہی, لیکن آپ بجائے اس کے کہتے میاں تم نے کیوں غلطی کی, آپ کا طریقہ کیا تھا, آپ فرماتے تھے مجمع میں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس سے لوگ سمجھ جاتے تھے, وہی بات پھر آ گئی, کہنے والا بھی کون سننے والے بھی کون, وہ بات فوراً ان پر اثر کرتی تھی, سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. ہمارا مزاج کیا ہے, جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان سب سے کہا جا رہا ہے, ہم سے کیا مطلب, ہمارے اندر وہ غلطی تھوڑی. حالانکہ کہنے والا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو اپنے بارے میں سوچے کہ خود غلطی وہ کر رہا ہے, اور غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے اس کو. اور سننے والے سب اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. حضرت مولانا کا جو رسالہ ہے, کوئی بھی اصلاح و استفادے سے مستغنی نہیں, ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, اور ہمیشہ ضرورت, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا اور سب سے بڑی ٹھوکر لگ گئی ہمیں, ہمارا راستہ مسدود ہو گیا, دروازے بند ہو گئے, اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, اصلاح کا کام تو ہمیشہ جاری رہے گا. ترقی کے راستے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ آدمی بڑھتا جائے, آگے چڑھتا چلا جائے, ترقی کرتا چلا جائے. لیکن اگر وہ سمجھ لے کہ ہمارا سارا کام ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ سب وہیں پر ٹھہر جائے گا, آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اس کی ضرورت سب کو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ اس طرح کا تھا کہ آپ فرماتے تھے لوگوں کیا ہو گیا, غلطی کرتے ہیں, لوگ متنبہ ہو جاتے تھے. تو آپ کے خطبوں کا انداز یہ تھا, یا تو مختصر تقریر اور کبھی جوش کے ساتھ, اور کبھی یہ کہ کچھ دو چار باتیں آپ نے نماز کے بعد کہہ دی. صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھنٹوں تقریر فرمائی, منٹوں نہیں گھنٹوں. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر ظہر کے وقت شروع ہوئی, عصر تک چلی, عصر کے وقت شروع ہوئی, مغرب تک چلی, مغرب کے بعد شروع ہوئی تو عشاء تک چلی. یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کے حالات بیان فرمائے, جو پیشین گوئیاں ہیں, قیامت تک جو واقعات پیش آنے والے ہیں, جو حالات پیش آنے والے, وہ ساری چیزیں آپ نے تفصیل سے بیان فرمائیں. اس جو طویل تقریر ہے اس کے مختلف اجزاء ہمیں حدیث کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں, ورنہ کبھی بھی آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ طویل تقریر فرمائیں. ہمیشہ 15 منٹ, 10 منٹ, 5 منٹ کی بات آپ فرماتے تھے, اور وہ بہت کافی ہوتی تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے. ویقول بعثت انا والساعۃ کہاتین, وہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مبعوث کیا گیا ہوں اس حال میں کہ قیامت اور میں دونوں اس طرح ہے. آپ اپنی دونوں انگلیاں اس طرح, یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی, دونوں اس طرح کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو اس طرح سے میں اور قیامت ہوں. گویا کہ جس طرح اس انگلی کے بعد, اس انگلی کے بعد آخری انگلی یہ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے. اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے, نہ کوئی رسول آنے والا ہے, نہ کوئی نئی شریعت آنے والی ہے, نہ کوئی نیا نظام آنے والا ہے. بس یہ آخری شریعت ہے, آخری نظام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, اب اسی پر عمل کرنا ہے, اسی میں نجات ہے. اور یہ سمجھ لو کہ قیامت دور نہیں. آپ دیکھیے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائیو دیکھو قیامت قریب ہے, گویا متنبہ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. اس میں کیا شبہ کہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی, جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا میں نہیں رہ گیا, اس کی قیامت آ گئی. اب یہ مرنے کے بعد سے جو قیامت کا دن آنے والا ہے اس کے درمیان کا مرحلہ ہے, برزخ کا مرحلہ ہے, اور وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں گزر جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا برزخ کی زندگی کا. البتہ جو نیکی کر کے جانے والا ہے وہ جتنا بھی وقت گزرے گا وہ عافیت و آرام کے ساتھ رہے گا, اور جو گناہ کر کے جانے والا ہے اس کے لیے وہ عذاب قبر. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے سب سے بڑی سخت کٹھن مرحلہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی چیز پر اتنا نہیں روتے تھے جتنا عذاب قبر سے روتے تھے. فرماتے تھے کہ سب سے پہلا مرحلہ ہے, اگر یہ مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل سب آسان ہو جائے. تو یہ قیامت, گویا جو مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت آ گئی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور انگلیاں ملا کر آپ اس کی مثال دیتے تھے, اور فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بہترین جو چیز ہے, سب سے بہترین جو گفتگو ہے, سب سے بہترین جو کلام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کلام ہو نہیں سکتا, حدیث گفتگو کو کہتے ہیں. حدیث آدمی جو زبان سے بات نکالتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اتارا وہ اللہ کا کلام ہے. یہ حدیث تو ہم حدیث اس کو شاید کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو ہمارے الفاظ نکل رہے ہیں زبان سے اور وہ فضا میں آ رہے ہیں, وہ پہلے نہیں تھے اب آ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گفتگو, اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے, اس کی صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں, اللہ کا کلام ازلی ہے اور ابدی ہے. تو یہ جو کتاب اللہ ہے یہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ خیر الحدیث, سب سے بہترین جو گفتگو, سب سے بہترین جو کلام ہے وہ کلام اللہ کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ خالق کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق, آپ اللہ کے محبوب ترین بندے اور اللہ کی محبوب ترین مخلوق, آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو ظاہر ہے کہ مخلوق کے کلام میں افضل ترین کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جب سارے کلام سامنے رکھے جائیں گے تو کہاں خالق کا کلام, کہاں مخلوق کا, وہ جو فرق ہے وہ بہرحال ہے. تو جو سب سے افضل ترین کلام ہے وہ خالق کا کلام, اور اس میں اللہ نے پورے راستے کھول دیے, روشنی ہی روشنی ہے, ہدایت اور نور ہے, اس سے آدمی کو راستہ ملتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کی وضاحت فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بات اور صاف ہو گئی کہ سب سے بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے, سب سے بہترین راستہ آپ کا راستہ ہے, سب سے بہترین اسوہ آپ کا اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر کے نہیں دکھائے گا, وہ تو خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی ترجمانی کے لیے, عملی ترجمانی کے لیے, اس کی وضاحت و شرح کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو جس طرح اللہ کا کلام افضل ترین کلام ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا طریقہ, چونکہ کلام الہی کی مکمل ترجمانی ہے, اس لیے وہ طریقہ افضل ترین طریقہ ہے. جس طرح اللہ کا کلام افضل ترین کلام ہے, اسی طرح اس کی ترجمانی جس زندگی میں ہمیں نظر آ رہی ہے, مکمل اور آخری درجے کی ترجمانی, وہ طریقہ مکمل ترین اور بہتر ترین طریقہ ہے, اور اس طریقے سے بڑھ کر کسی طریقے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. بس وہ ہمارے لیے نمونہ ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے, اپنی زندگی اس کے مطابق بنانی ہے. اسی لیے آگے فرمایا شر الامور محدثاتها, کہ بدترین امور وہ ہیں کہ جو نو ایجاد کردہ ہوں. آدمی جو طریقہ ہمیں سننے سے معلوم ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہو رہا ہے, اس کو چھوڑے اور نئے نئے طریقے اختیار کرے, اپنی عقل کا استعمال شروع کر دے اور کہے کہ یہ بھی بہتر ہے, اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا اور اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. کسی کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد تیجا شروع ہو گیا, چالیسواں شروع ہو گیا, خاص خاص طریقے شروع ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اختیار کیے. تو آپ ظاہر ہے آدمی جب اپنی عقل کا استعمال کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کی ترجمانی کر کے ہمارے لیے راستہ کھول دیا اور اس راستے پر چلنے کی ہمیں تلقین فرمائی, حکم دیا. اب اس راستے کو چھوڑ کر جب اپنے خیال سے ہم نئے نئے راستے اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بہکیں گے, بہکائیں گے. اور اس وقت دنیا میں جو گمراہی پھیل رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے طریقے اختیار کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرب الہی کے راستے ہیں. قرب الہی کے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہ ہوں گے, یا جو اپنی طرف سے اپنی عقل سے لوگ تجویز کریں گے وہ قرب الہی کے راستے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں کی, اور صاف کہہ دیا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, سب کچھ بیان کر دیا گیا, دین مکمل کر دیا گیا. اب دین کے نام پر اضافے اگر کیے جائیں گے تو یاد رکھیے کہ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے, دل سے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا نہیں کیا, گویا کہ پورا دین نہیں پہنچایا. اور اب اس کی وضاحتیں کی جا رہی ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں اور گویا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہی کہتا ہے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا گیا مین و عن تمام چیزیں عملی طور پر بھی پہنچا دیں, اور آپ کی زبان مبارک سے اس کی وضاحتیں فرما دیں, ارشادات موجود ہیں, اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. اسی کا نام شریعت. شریعت میں کوئی اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے تو اس کا نام بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, کہ جو ہمارے اس کام میں, اس دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو فرمایا وہ مردود ہے, یعنی مطلب یہ قابل رد ہے, وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں, اس کو بالکل دور کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے دور کر لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین راستہ آپ کا راستہ ہے, اور تمام چیزوں میں بدترین جو چیزیں ہیں وہ نو ایجاد کردہ چیزیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے اور دین سمجھ کر کی جا رہی, اسی کا نام بدعت ہے. فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. ایک تو نئی چیز یہ ہے کہ نئے نئے جو وسائل ہیں ان کا آدمی استعمال کر رہا ہے, وہ کوئی حرج نہیں, ان کو آدمی دین سمجھ کر نہیں کر رہا, ضرورت سمجھ کر دین کے لیے استعمال کر رہا ہے. دو باتیں الگ الگ ہیں, دین سمجھ کر استعمال کرنا الگ بات ہے اور دین کے لیے استعمال کرنا الگ بات ہے. یہ مائک ہے, یہ مائک ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم اس کو دین سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, ہم البتہ اس کو دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہماری بات دور دور تک پہنچ جائے, ہر ایک تک پہنچ جائے. تو دین کے لیے استعمال کرنا الگ بات ہے اور دین سمجھ کر استعمال کرنا الگ بات. کوئی دین سمجھ کر رہا ہے کہ یہ گویا کہ ضروری ہے اور دین کا حصہ ہے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. اور اگر ایک وسیلہ سمجھ کے کر رہا ہے, ذریعہ سمجھ کے کر رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح جتنے بھی ہم طریقے اختیار کرتے ہیں اور جتنے بھی ہم راستے بناتے ہیں سہولت کے لیے, اپنی بات کو آسانی کے ساتھ پہنچانے کے لیے اور معاملے کو, کام کو منظم کرنے کے لیے, وہ ہم سب وسیلے کے طور پر کرتے ہیں. ان کو, ان چیزوں کو ہم دین کے لیے اختیار کرتے ہیں, دین سمجھ کر نہیں اختیار کرتے. اگر کوئی دین سمجھ کر کرے گا گمراہی کا شکار ہو جائے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ مدرسے جو قائم کیے جاتے ہیں یہ مدرسے گویا کہ دین ہے, یہ مدرسے دین نہیں ہیں, یہ مدرسے دین کے لیے ہیں. اگر ان مدرسوں کو ضروری سمجھ رہا ہے اس حیثیت سے کہ گویا وہ واجب ہیں, تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ بدعت ہے, مدرسے دین کے لیے ہیں. اور اسی طرح تبلیغ کا طریقہ ہے, وہ طریقہ مجرب طریقہ ہے, مفید طریقہ ہے. یہ طریقہ دین کے لیے ہے, دین کی اشاعت کے لیے ہے. اب اس کو کوئی دین سمجھ کے اگر کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے. بڑا نازک یہ مرحلہ ہوتا ہے, آدمی دھوکے میں پڑتا ہے. جو چیزیں آدمی دین میں شامل نہیں ہیں, آپ نے وہ خاص طریقے ارشاد نہیں فرمائے, ان چیزوں کو آدمی اختیار کر رہا ہے, دین سمجھ کر کر رہا ہے, دین میں داخل سمجھ کے کر رہا ہے, تو یہ بدعت ہے. اور اگر دین کے لیے کر رہا ہے, ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نئے نئے وسائل ہمیں ملتے جائیں گے, ان وسائل کو ہم اختیار کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, کہ جو ہو سکے تم طریقے نئے نئے اختیار کرو. یہ کہا گیا ہے, اس میں چند چیزوں کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا. باقی جو نئے نئے ہمارے سامنے طریقے آئیں گے ہم ان کو اختیار کریں گے. تو دونوں چیزیں الگ الگ, دین سمجھ کر کسی چیز کو کرنا اور دین کے لیے کسی چیز کو کرنا, اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے تاکہ دھوکہ نہ ہو اور ہم بدعات کا شکار نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جتنا ارشاد فرما دیا وہ اتنا دین ہے, اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہم اختیار کریں گے دین سمجھ کر وہ بدعت ہے. البتہ اگر ہم کوئی طریقہ آسانی کے لیے یہ سمجھ کر کہ اس سے لوگوں تک پہنچنا آسان ہے, اس کو ہم دین کے لیے اختیار کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, اور ذریعہ انشاءاللہ جتنا بھی آپ اعلیٰ مقصد کے لیے جو ذریعہ, جائز ذریعہ اختیار کریں گے, انشاءاللہ وہ ذریعہ بھی قیمتی بن جائے گا, اس کے اندر بھی برکت آ جائے گی. اس لیے کہ وہ ذریعہ اگرچہ مقصود نہیں ہے, لیکن جہاں وہ پہنچا رہا ہے وہ چیز مقصود ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ذریعہ بھی قیمتی بن جاتا ہے. لیکن کوئی ذریعے کو منزل بنا لے, کوئی وسیلے کو مقصد بنا لے, تو یہاں سے پھر گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسي, آپ نے فرمایا, آپ کی غاية درجے امت کے ساتھ شفقت و محبت ہے. فرمایا کہ میں ہر ایمان والے کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں, اور سب جان سے زیادہ اس سے قریب ہوں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق بیان تھا, آپ نے اپنا حق بیان فرمایا, جو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی پر, ایک ایک ایمان والے پر, اس حق کو آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی پر حق ہوتا ہے تو وہ حق میرا ہے, میں سب سے زیادہ قریب ہوں, میں سب سے زیادہ محبوب ہوں. اور اگر کوئی شخص اس بات کو نہیں سمجھ رہا تو اس کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میری محبت غالب ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ, اس کے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہیں اور ہونے چاہیے. یہ ایک اصولی طور پر بات بیان کر دی گئی. اب ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی, تو حضرت عمر نے اپنا جائزہ لیا. آپ نے پوچھا, عمر کہو کیا سوچا تم نے؟ حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول, اللہ کا فضل ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت آپ کی محبت مجھے نظر آ رہی ہے, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی اپنی جان سے تعلق یا اس کی محبت تھوڑی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا, عمر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا, تھوڑا عرصہ گزرا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, اب تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ آپ کی ہے, یہاں تک اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت ہے میرے دل میں. اور صحابہ کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے, پوری زندگی صحابہ کی آپ دیکھیے, ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت خبیب, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان سے جب پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا اور انیوں سے اور گویا کہ چھیدنے والی چیزوں سے ان کے جسم کو چھیدا جا رہا تھا, اور پھر کسی بدبخت نے کہا کہ میاں کہو اب تو تمہیں اچھا لگ رہا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوتے ہو تم چھوٹ جاتے. عجیب و غریب بات کہی انہوں نے, یہ کامل ایمان کی بات تھی. انہوں نے فرمایا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے ہو میں چھوٹ جاؤں, میری جان چلی جائے, میں آخری درجے میں اپنے ایک ایک عضو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے قربان کر دوں, یہ میرے لیے سعادت ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے ہر ایمان والے سب سے بڑھ کر ماں باپ سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہمیں جو تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. اور پھر یہ آپ کی شفقت کی بات, آپ نے فرمایا من ترک مالا فلاهلی, اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے مال چھو کر جاتا ہے وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے, وراثت جیسے تقسیم ہوتی ہے شرعی وہ وراثت تقسیم کی جائے گی, میرا کوئی اس میں حق نہیں. اور جو قرض چھوڑ کر جاتا ہے یا اپنے گھر والے چھوڑ کر جاتا ہے, بیچارے بچے ہیں چھوٹے, بیوہ ہے اور ماں باپ ہے بوڑھے, یا اور وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں. ضیاع کا لفظ پہلے بھی آیا, میں نے عرض کیا تھا کہ ضیاع کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو, جن کی آدمی کو فکر کرنی پڑتی ہے, بچوں کی فکر کرنی پڑتی ہے, بیوی کی فکر کرنی پڑتی, گھر بار کی کاروبار کی فکر کرنی پڑتی, سب ضیاع میں شامل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرض چھوڑ کے جاتا ہے اور ایسی چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے جن کی فکر کی ضرورت ہے, تو یہ آپ کی کمال شفقت کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ, تو وہ قرض میں ادا کروں گا اور ان کی نگہداشت میرے ذمہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے جو محبت تھی اس کا یہ مظاہرہ تھا. آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ مال تو اس کے وراثت کے طور پہ تقسیم ہوگا, اور اگر کوئی اپنے کوئی قرض چھوڑ کے جاتا ہے اسے ادا نہیں کر سکا بیچارہ, یا بچے ہیں چھوٹے, یا اور ایسے لوگ ہیں جن کو تکفل کی اور نگہداشت کی ضرورت ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میری ہے, قرض میں ادا کروں گا اور ان کا تکفل بھی میں کروں گا. یہ ایک بہت حکیمانہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, اور ایک دعوت کا کام کرنے والے کے لیے ایک بڑا اس میں اصول ہے, بنیادی اصول سامنے آتا ہے کہ اس کو اس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, آپ کا نمونہ ہے, ظاہر ہے کوئی بڑی آسان بات نہیں ہے, لیکن جو جتنا زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے آپ کے نمونے کو سامنے رکھ کر جتنا بھی اس میں اس کو وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل آیت جیسے گزری ہے صاف ہی بات کہہ دی ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو, اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. رسول کی جتنی بھی پیروی کی جائے گی ان تمام چیزوں میں, پیروی میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیروی صرف چند چیزوں میں نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی سنتیں ہیں, روزے کی سنتیں ہیں, زکوٰۃ و حج کی سنتیں ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں سنتیں پوری زندگی کی ہیں. یہ جیسے وضو آپ کرتے ہیں اس کی بھی سنتیں لوگ جانتے ہیں, لیکن سنتیں کاروبار کی بھی ہیں, سنتیں معاملات کی بھی ہیں, سنتیں اپنے ماں باپ سے کس طرح تعلق رکھا جائے, بیوی سے کس طرح تعلق رکھا جائے, گھر والوں سے کس طرح تعلق رکھا جائے, سب کی سنتیں. آپ نے ہر چیز کا نمونہ چھوڑا, اس پر جتنا بھی آدمی عمل کرے گا اللہ سے اتنا ہی قریب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.